ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأن يؤدب الرجل أهله خير من أن يتصدق بسعي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کلام اور برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ایک ایک نعمت کا یہ حال ہے کہ اگر ان کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامر وکاتم فرماتے ہیں کہ آپ صحت کی نعمت کو لے لیجیے. اللہ نے جو صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں خلیے پیدا کیے ہیں، ہر ہر خلیے کو صحت سے نوازا. ہماری آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، اور ناک ٹھیک ہے، ہاتھ ٹھیک ہے، دل دماغ ٹھیک ہے، سارے گردے اپنا کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں. انسان کے جسم میں بے شمار اعضاء اللہ نے رکھے ہیں اور ہر ہر عضو کو اللہ نے صحت سے نوازا ہے. اگر کسی ایک عضو کی صحت ختم ہو جائے تو آدمی کے لیے جینا دوبھر ہو جاتا ہے. چھوٹا سا عضو ہے گردہ، گردہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے کیا ہوتا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں. تو یہ ایک نعمت ہے صحت، لیکن اس میں ہزاروں لاکھوں نعمتیں پوشیدہ ہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا یہ حال ہے. اور قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں: لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری گرفت بہت سخت ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی جب ناقابل شمار ہیں تو کیسے اس کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کو باری تعالیٰ نے حکم دیا: اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے خاندان اور گھرانے والوں، یا خود حضرت داؤد کو خطاب ہے کہ اے داؤد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. حضرت داؤد علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، اگر آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اس شکر کی ادائیگی کی توفیق، یہ بھی آپ کی ایک نعمت ہے، پھر اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہر نفسے کے فیرو می روت ممد حیات است، و چون بر می آیت مفر ذات. کہ ہر سانس جو اندر جاتی ہے آدمی کی زندگی کو بڑھانے والی ہے، اور وہی سانس جب باہر آتی ہے تو آدمی کے لیے فرحت اور مسرت کا باعث ہے. اس لیے کہ وہ سانس اندر رک جاوے تو آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے. تو ایک سانس پر در ہر نفس نعمت، یک نعمت موجود. ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں، سمجھائیں؟ پھر آدمی کیسے اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے شکر کی ادائیگی سے عاجز سمجھتے ہوئے اللہ کے اوامر اور نواہی کی بجاوری کا اہتمام کر لے. اللہ تعالیٰ کی انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی شکل میں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ایک حق ہے جو اس کو ادا کیا جانا چاہیے، اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اولاد کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی، اس کی نسبت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جن کو ہم اولاد کے حقوق سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ گویا اس نعمت کو عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتلا دیا کہ ان کے جو حقوق ہم نے آپ پر لازم کیے ہیں، وہ اگر کما حق ہو ادا کرو گے تو ہماری اس نعمت کا حق ادا ہوگا، اس کا شکریہ ادا ہوگا۔ اولاد کی نعمت کی شکل، اولاد کی شکل میں جو نعمت ملی ہے اس کے حقوق کیا ہیں؟ کچھ تو وہ ہیں جس کو ہر آدمی جانتا ہے، مسلمان غیر مسلم سبھی اس کو ادا کرتے ہیں۔ اولاد کے ایک تو یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ان کے رہائش کا انتظام کیا جائے، ان کے پہننے اوڑھنے اور ان کو سردی اور گرمی سے بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ تین، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تین ضرورتیں ہیں، ہر جاندار کی ضرورتیں ہیں۔ ہماری اولاد بھی ایک جاندار ہے، اس معنی کر کے اس کی بھی یہ ضرورتیں ہیں، پر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری اولاد کا، اہل و عیال کا نفقہ آدمی کو پر اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے۔ اب آج کل دنیا میں کیا ہے، ہر شخص اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، صبح سے اٹھتا ہے تو شام تک مارا مارا پھرتا ہے، کس طرح میں اپنی اولاد کے لیے ان تینوں چیزوں کا انتظام کر لوں۔ اب وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایسا تو ہے نہیں کہ اولاد کی ان ضرورتوں کا انتظام صرف مسلمان ہی کرتے ہیں، بلکہ غیر مسلم، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ غیر مسلم ان ضرورتوں کا انتظام مسلمان سے بہتر طریقے سے کرتے ہیں اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کا۔ اور پھر یہ تو انسان کی بھی خصوصیت نہیں، جانور بھی اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ ہوا میں اڑنے والا پرندہ، جنگل میں رہنے والا درندہ، وہ بھی اپنی چھوٹی اولاد کے کھانے پینے، ان کے سردی گرمی سے بچانے اور ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے ان کو جیسی سمجھ عطا فرمائی اور ان کو جو صلاحیتیں دی، ان صلاحیتوں کے مطابق وہ اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے مقابلے میں اعلیٰ قسم کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے انسان اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے معاملے میں جانوروں سے دو قدم آگے ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو صلاحیتیں اعلیٰ قسم کی عطا فرمائی۔ باقی نفس ضرورت کو پورا کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان اور جانور سب کیا ہیں، برابر ہیں۔ ہمارا لیول، ہماری سطح اس معاملے میں جانوروں سے اونچی نہیں ہے۔ ایک انسان جیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، ایک جانور بھی، جنگل میں رہنے والا درندہ، ہوا میں اڑنے والا پرندہ، وہ بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی اپنے بچوں کی ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا معاملہ جانوروں سے آگے نہیں ہے۔ اب ہماری اولاد جہاں جاندار ہے، وہاں اس میں ایک اور کمال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا ہے، انسان بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسانوں کو شرف اور بزرگی عطا فرمائی۔ دوسرے جانور بھی جانور ہیں، ان میں بھی روح ہے، ان کی بھی زندگی ہے اور ان کے بھی زندگی کے تقاضے ہیں، انسان کے اندر بھی بحیثیت جاندار کے جو ضرورتیں تھیں وہ تین، اب بحیثیت انسان کے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، انسانی اوصاف، انسانی کمالات اس کے اندر پیدا کیا، ایسا نہ کہ انسان کی شکل میں جانور بن جائے تو، اور اس کو انسانی اوصاف و کمالات سے آراستہ کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. پھر تیسرا اور ایک درجہ آگے کہ ہماری اولاد جہاں انسان ہے وہاں کیا ہے؟ مسلمان بھی. اللہ نے اسلام اور ایمان کی دولت سے ان کو نوازا ہے، تو اب اسلام ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ان میں کیسے اخلاق ہونے چاہیے، ان کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایتوں کے مطابق کیسی ہونی چاہیے، ان کو اللہ کی توحید اور اللہ کے ذات و صفات اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور قیامت اور آخرت، جنت دوزخ، وہ ساری چیزیں جن کی تعلیمات انبیاء علیہ السلام نے آ کر کے دی ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو ان حقائق سے بھی کیا کریں، آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں، جو فرائض ایک مسلمان کے اوپر عائد کی ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن عوامر کا، ان عوامر کو کی بجاوری، ان سے واقفیت، اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے نواہی، ان کی ان سے واقفیت اور ان سے بچنے کا اہتمام، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو ان چیزوں سے کیا کریں، آراستہ کریں. اسی کو قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو آگ سے یعنی جہنم سے بچاؤ. جہنم کیسی ہے آگے اللہ فرماتے ہیں، وقودہا الناس والحجارۃ، اس کا ایندھن، دنیا کی آگ کا ایندھن تو لکڑیاں ہیں، لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہیں؟ انسان ہیں اور پتھر ہیں. اور پھر کوئی یوں سوچتا ہو کہ دنیا میں کبھی ہم حکومت کے پکش کنجہ میں آتے ہیں تو کتے دلا کر کے اپنے آپ کو چھڑا دیتے ہیں حکومت کی جو ہے ذمہ کام کرنے والوں کو، یہاں بھی کچھ کر لیں گے. نہیں، یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت اور کڑے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ نے ان کو جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اسی چیز کو بجا لاتے ہیں جس کا ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کوئی اپنے آپ کو بچا کر نکل نہیں سکتا، ہماری تعالیٰ پہلے سے متنبہ فرماتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب؟ حضرات صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ سے اور اصلاف سے اس آیت کی تشریح میں جو چیز نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقفیت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں، کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں عوامر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے واقفیت حاصل کرو، نماز، روزہ، حج، زکات اور جو جو کام کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، سچ بولنا، اخلاص اور سارے سب چیزیں، اخلاقیات بھی اس میں آ جاتی. تو کچھ کرنے کی چیزیں ہیں ان سے خود واقفیت حاصل کرو پہلے خود، اور خود واقفیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی ان سے واقف کرو. ہم نے تو سیکھ لیا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے اور سچ بولنا کیا ہے، وہ ساری باتیں ہم نے سیکھ لی، لیکن اپنے اولاد کو نہیں سکھایا، تو پھر یہ اس آیت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. گویا ہم نے تو گویا ابھی خالی سیکھ لینے سے بھی ابھی ہم جہنم سے بچیں گے نہیں، ابھی تو سیکھ لینے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کائی کا، عمل کا، کہ جو کرنے کی چیزیں ان کو سیکھو، سیکھنے کے بعد خود کیا کرو، उस पर अमल का, अपने आप को उस पर अमल का आदि बनाओ। नमाज सीखी और नमाज पढ़ने का आदि, नमाज की पाबंदी करो, रोज़ा क्या है सीखा और उसका उसकी पाबंदी करो, उस पर अमल का एहतमाम करो। तमाम करने की चीज़ों से वाकिफियत हासिल करने के साथ साथ उस पर अमल का एहतमाम। इसी तरह अपनी औलाद को तमाम चीज़ों से जो करने की हैं वाकिफ करना है, और वाकिफ करने के बाद उनको इन चीज़ों का क्या बनाना है, आदि बनाना है। नमाज क्या है सिखलाओ बच्चों को, किताबों में तरीका लिखा है, बच्चों को सिखलाओ, अमली तरीके से बताओ। खाली बता दिया, जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, बल्कि अब आप बच्चों को नमाज का आदि बनाओ। आप जब जावें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, आपका बच्चा 7 साल का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरु सिबियानकुम बिसलाते इज़ा बलगु सबअन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज का हुक्म दो, बेटा चलो मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ मस्जिद में, और देखो आपने घर में जो नमाज पढ़ने का तरीका सिखलाया था, बच्चा उसके मुताबिक नमाज पढ़ता है या नहीं। फिर 7 साल की उम्र में ले जाओ, लेकिन कभी अगर वो उसमें जो है नागा कर दे कोई बात नहीं, लेट गो कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन वह वज़रिबूहुम अलैहा इज़ा बलगू अशरा। 10 साल की उम्र हो जाए अब लेट गो भी नहीं, अब तो ना आवे तो उसकी पिटाई करनी है, सख्त मामला करना है उसको। तो या ये नमाज खुद पढ़ ली काफी नहीं है, अपनी औलाद को भी नमाज सिखाओ और नमाज पढ़ने का आदि बनाओ। इसी का नाम क्या है, नमाज सिखाओ ये तालीम, और नमाज पढ़ने की आदत डालो ये क्या है, तरबियत। ये दोनों चीजें, तालीम भी हमारी जिम्मेदारी है और तरबियत भी हमारी जिम्मेदारी है। इस आयत में करने की चीजें, बचने की चीजें जो हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिना नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और शराब नहीं पीनी चाहिए, गुनाह के जितने भी काम हैं उनसे खुद वाकफियत हासिल करो। क्या क्या काम, आज तो बड़ों को मालूम नहीं बहुत से गुनाह के काम, ये गुनाह के काम है। नामहरम औरतें जाती हैं, लोग आंखें फाड़ फाड़ कर लज्जत लेकर उनको देखते हैं, उनको ये मालूम भी नहीं है कि मैं हम ये हराम काम कर रहे हैं। आजकल नौजवानों को ये पता ही नहीं है कि किसी नामहरम औरत को इस तरह देखना शरीयत ने उसकी इजाज़त नहीं दी है, यह हराम काम है। एक मरतबा एक जगह पर इसी यानी नज़र के झुकाने के सिलसिले में जो है बयान दिया, बयान के बाद मैं तो नहीं, मेरे साथ मेरे एक साथी थे, नौजवानों ने उनको घेर लिया, वो नौजवान थे, मेरे पास तो ज़रा आने से झिझकते थे नौजवान, तो वो उनको घेर के, अच्छा ये औरत को देखना भी नाजायज़ है, बयान बिछाओं को आज तक मालूम ही नहीं था कि इस तरह औरत को देखने की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी, अपनी बीवी के अलावा और किसी को नहीं देख सकते, अपनी महरम औरतों को देख सकते हैं, बाकी पराई औरत को इस तरह देखना शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती। कुल लिलमुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक वही ने सुनाई है, यदि आदमी ने मन नजर इला महासिन इमरातिन युल्कल अनहु फी ऐनैहि यौमल क़ियामा, जो आदमी किसी अजनबी औरत के हुस्न व जमाल को देखेगा क़यामत के रोज़ उसकी आँखों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। एक ज़रा सा तिनका गिर जाता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा तो क्या होगा। तो आज के नौजवानों को ये मालूम ही नहीं, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो ये समझते हैं ये कोई गुनाह का काम नहीं कर रहे, हमने बताया ही नहीं उनको, माँ बाप ने उनको सिखलाया नहीं कि ये गुनाह का काम है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाने का मतलब ये है कि जिन कामों से बचने का शरीयत ने हुक्म दिया, जिन कामों को हराम करार दिया है, उन हराम कामों से खुद भी वाकिफियत हासिल करें और अपने औलाद को भी वाकिफ करें, खुद भी उन पर उनसे बचने की आदत डालें और अपनी औलाद को भी उनसे बचने का आदि बनाएं, उनकी तरबियत। एक खाली इतना कह देना कि बेटा ऐसा मत करना काफ़ी नहीं है, हमारा हमको शरीयत ने जिम्मेदार बनाया है कि हम लगे रहें उसके पीछे, या लगे रहें यहाँ तक कि उसका मिजाज गुनाह से बचने वाला बन जाए, आपको इत्मीनान हो जाए कि अब ये इस गुनाह का इंतकाम नहीं करेगा। जैसे दुकान होती है ना, आपकी दुकान तिजारत आपकी है, तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, स्कूल वगैरह से फारिग हुआ, अब तिजारत की लाइन में आने के काबिल हुआ, तो आप बच्चे को क्या कहेंगे, बेटा कल से तू भी दुकान पे आना शुरू कर दे। अब आएगा तो पहले दिन से कोई आप उसको सौदे की के लिए बिठाएंगे नहीं, बाद-बादों में बिठाएंगे, देख मैं आने वालों के साथ कैसी बात करता हूँ, कैसा मामला करता हूँ, जरा सुनो। एक मुद्दत तक आप जो है उसको इस तरह, और फिर धीरे धीरे कोई मामूली सौदे के लिए आया तो उसको उसके हवाले करेंगे, जरा इससे निमट लो और देखेंगे कैसा करता है। ज़रा भी चूक होगी तो आप फौरन उसको तंबीह करेंगे बाद में तन्हाई में, ऐसा मामला नहीं है, तो दुकान को वैरान कर देगा अगर इस तरह करेगा। तो एक मुद्दत तक इस तरह लगे रहते हैं, यहाँ तक कि बच्चे में जब तिजारत की सलाहियत पैदा हो जाती है और बच्चा जब इस काबिल हो जाता है कि वो दुकान को संभाल ले, तो आप अपने दोस्तों की महफिल में बड़े फख्र के साथ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने अब दुकान को संभाल लिया, वहाँ तो खुशी का इजहार करते हैं। यहाँ कभी मौका नहीं आता कि मेरा बच्चा अब नमाजी बन गया, रोज़े रखने वाला बन गया, अल्लाह के अहकाम को बजा लाने वाला बन गया, गुनाहों से बचने वाला बन गया, कभी हमें इसकी तौफीक नहीं होती कि हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। अगर हमने इस तरह तरबियत नहीं की, इसको इस तरह नहीं सिखलाया, कल को मैदान कयामत में वो हमारा दामन पकड़ कर अल्लाह से फरियाद करेंगे, बारी ताला मेरे अब्बा ने मेरे खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान का इंतज़ाम किया था, मेरे पहनने के लिए शानदार लिबास का इंतज़ाम किया था, मैं जैसे कपड़े मांगता वो दिलवा देते थे, मेरे लिए जूते हर साल और हर महीने नए नए जैसा भी मैं मांगूँ मेरी फरमाइश पूरी करते थे, हर चीज़ मैंने बाइक का मुतालबा किया था बाइक भी ला कर दे दिया। लेकिन मुझे ये मेरे इस बाप ने कभी ये नहीं बतलाया कि अल्लाह के भी कुछ हुकूक हैं जो मुझे अदा करने हैं। आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मेरे साथ इनको भी भेजो, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, यही औलाद कल को हमें जहन्नम में डलवाएगी। दो पैसे उनके लिए बना करके रख छोड़ना और दुकान तैयार करके जो जाना यूँ सोचना कि चलो अब बच्चा अच्छी तरह खाता पीता रहेगा, ये काफ़ी नहीं है। कल को क़यामत में आपसे अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे कि बच्चे के लिए आपने दुकान छोड़ी थी कि नहीं, तिजारत छोड़ी थी कि नहीं, मकान उसके के लिए रखा था या नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे। तो आपने उसको क्या सिखाया, मेरी इताअत और फरमाबरदारी सिखलाई है? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह कर दिया तुम में से हर एक निगरान है और उसके जितने भी मातहत हैं उनके मुतालिक क़यामत में पूछा जाएगा। मसूलुन अन रईयती, आपकी निगरानी में जिन जिन को आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके घर के दूसरे अफराद जिनका आपको हेड बनाया है, जिम्मेदार बनाया है, उन तमाम के मुतालिक क़यामत में सवाल होगा, किसी में कुछ कमी रह गई, आपने उसकी तरफ उसकी तरबियत नहीं, एक तो एक आप तरबियत करें, आपने अपनी पूरी मेहनत कर डाली और उस सब कुछ कर लिया और फिर भी खुदा ना करे वो न सुधरा, तो आप अल्लाह के यहाँ मजबूर मजबूर करार दिए जाएंगे। अल्लाह भी देख रहे हैं कि आपने अपना फरीजा कितना अदा किया है, वहाँ कोई धोखा तो नहीं किया जा सकता। तो बहरा कहने का हासिल यह है, ये सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो औलाद के सिलसिले में अल्लाह ताला ने हम पर क्या की हैं, लाजिम की हैं, इनको हमें अदा करना है। अब देखो आज हमारे इस दौर में अल्लाह ताला हमारे पुरखों को, हमारे बुजुर्गों और बड़ों को तौफीक दे, जजाए खैर दे और उनके आला मकाम अता फरमाए कि बहुत सी हमारी जिम्मेदारियों वाले काम का तो उन्होंने ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि हमारा बोझ क्या कर दिया, हल्का कर दिया। भाई बच्चों को اللہ کے احکام سے واقف کرنا، تمنا نماز کس طرح پڑھنی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے. ہمارے بڑوں نے جو ہے مکتب کا سلسلہ شروع کیا. ہم اور آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم بھی مکتب میں گئے تھے. آج کل یہ سلسلے آج تک چل رہے ہیں، اور آج بھی جو نئی نسل آتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو اسی لیے مکتب میں بھیجا جاتا ہے. ایک مسلمان بچے کے لیے بڑے ہونے کے بعد وہ جب بالغ ہوگا کیا کیا کرنا ہے، وہ سب اس مکتب میں سکھلایا جاتا ہے. ہمارے بہت بڑی ذمہ داری کو یہ مکتب کی شکل میں ادا کیا جا رہا ہے. یہ اہل علم، یہ علماء، یہ مولوی جو مکتب میں پڑھاتے ہیں، ان کا آپ پر احسان ہے. کل کو یہ قیامت کے عذاب سے آپ کے بچانے کا سبب بن رہے ہیں. آپ کی اولاد کی جو ہے تعلیم دے رہے ہیں، اور ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھلا رہے ہیں. لیکن عادی بنانے کی بات جو ہے تربیت، اس میں تو کچھ آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا، حصہ لینا پڑے گا. آپ کے بچے کے استاد نے نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے سب سکھلا دیا. کہاں؟ مدرسے میں. وہ نماز تو مسجد میں جا کر پڑھے گا نا، مسجد میں کون لائے گا؟ مسجد میں تو آپ کو لے جانا پڑے گا. اور بہت سی جگہ تو یہ علماء اور کرم کرتے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں لانے کا بھی کیا کرتے ہیں انتظام، ان کی حاضری. دیکھو سب کو آنا ہے، نہیں آئے گا تو اس کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے. یہ تو اور کرم ہوا. بہت سے ماں باپ اس معاملے میں اہل علم سے علماء سے ٹکر لیتے ہیں، تم نے ہمارے ارے بھائی احسان مان لینا، یہ تو تجھے جہنم میں لے جانے والا تھا، تجھے بچانے کے لیے یہ ہو رہا ہے، تجھے تو اس کے جو ہے پاؤں پر گر جانا چاہیے، یہ تمہارا بڑا احسان ہے. لیکن پھر بھی ذمہ داری خالی ان کے اتنا کرنے سے پوری نہیں ہوتی. بھائی انہوں نے کھانے کا طریقہ، سنت کیا ہے، کھانے کے آداب سب بتلا دیے مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر. بچے کو باقاعدہ یاد کرایا جاتا ہے، زبان سے بلوایا جاتا ہے، ہاتھ دھو، پھر دسترخوان پر بچھاؤ، بیٹھو، پھر جو ہے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ سارے آداب بچوں کو سکھلائے جائیں. لیکن کھانا کہاں کھائے گا؟ کھانا تو کھائے گا گھر میں. آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ آداب جو بچے کو بتلائے گئے ہیں اس کے مطابق وہ برابر کھا رہا ہے. آپ کو بھی جاننا ضروری ہے. بہت سے ماں باپ تو خود ہی نہیں جانتے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں. تو اب خود ہی جب واقف نہیں ہے تو بچوں کو کون سکھائے؟ حوض میں ہی پانی نہیں ہے تو یا کنویں میں ہی پانی نہیں ہے تو حوض میں کہاں سے آئے؟ اپنے گجراتی میں کہ کنواں مانا ہوئے تو ہمارا ماں کہتی آئے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ ہی نہیں جانتے تو اولاد کو کیا سکھا پائیں گے. بھائی ضرورت ہے. آج یہاں ایک مکتب کی عمارت کی تعمیر، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیسے غیبی انتظام فرماتے ہیں. یہاں جو بچے، یہاں جو لوگ رہتے ہیں اس بستی کے اندر، یہ اندرا نگری کے اندر، وہ کہاں کے ہیں، کہاں سے آئے، کہاں رہتے ہیں، اور یہاں اس مکتب کو بنانے والا اللہ کا ایک بندہ کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ یہاں بھی بچوں کی تعلیم کا اور مکتب کا جیسا مناسب انتظام ہونا چاہیے، نہیں ہے، ان کے لیے اتنی شاندار عمارت کا انتظام کر دیا اور مدرسین کا انتظام کر دیا. ابھی اس بستی میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو مدرسے میں، مکتب میں بھیجنے کا اہتمام کرے. اس میں بھی اگر خدا نخواستہ کمی کر لی تو پھر کل کو قیامت میں اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی، یاد رکھنا. اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجتیں پوری کی جا رہی ہیں. اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی عذر چھوڑا نہیں جا رہا، کل کو ہم کوئی بہانہ نہیں بنا سکیں گے، سب کچھ انتظام قدرت نے کر دیا ہے. تو بہرحال ضرورت ہے کہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کی جائے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہاں چاروں طرف سے خبریں آتی ہیں، لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ایمان چھوڑ رہی ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں کیا، ابھی آج سے 5-10-15 سال پہلے کبھی ایسی بات کبھی سننے کو بھی نہیں ملتی تھی، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیا ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت بھی آنے والی ہے. یہ کیوں؟ ان اولادوں کی تربیت نہیں ہوئی. بچپن میں ایمان کیا ہے؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچپن کی اس عمر میں آپ اس کے دل کے اندر ایمان کو مضبوطی کے ساتھ رچا بسا دیجئے تاکہ بڑے ہونے کے بعد کوئی بھی اس کو ایمان سے ہٹا نہ پائے. یہ زمانہ بچپن کا ہے. مکتب کی تعلیم ٹھوس طریقے سے ہونی چاہیے. گھر میں بھی ہر معاملے میں گویا اللہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے, اللہ کے حقوق کیا ہیں, ان سے ماں باپ کو بھی واقفیت ہونی چاہیے, اولاد کو بھی واقفیت ہونی چاہیے. یہ سارے سلسلے اگر یہاں ہے تو پھر ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. ورنہ اب اس ملک میں آج تک ہمارے بڑوں کی محنت کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اللہ کا بڑا کرم رہا, لیکن اب آئندہ کے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اچھے نظر نہیں آتے. جن لوگوں کے پاس اقتدار آ رہا ہے وہ طے کیے ہوئے ہیں کہ یہاں رہنے والوں کو ہم بھی بت پرستی میں ملوث کریں گے. آج کیا ہے, اسکول کے اندر بچہ جاتا ہے تو داخل ہوتے ہی وہاں ٹیبل پر شیشے کے اندر بند سرسوتی دیوی کی مورتی رکھی ہوئی ہے, اور مسلمان بچے کو بھی باقاعدہ ہاتھ دنڈوت, یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے ان کے یہاں, دنڈوت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. چونکہ ان کے یہاں ہر جو ہے نا ہر نعمت کی دیوی اور دینے والا الگ الگ خدا ہے ان کے یہاں, تو وہ علم کو دینے والی دیوی کون سی ہے, سرسوتی. تو اس کا جب دنڈوت کریں گے اس کا ذرا خوش کریں گے تو علم آئے گا, وہ یوں سمجھتے ہیں. تو ان کی اسکولوں میں یہ ہے اور یہ سب کروایا جا رہا ہے ہمارے بچوں سے. اور بھی سب یوگا کہنے کو تو ایک ورزش کا نام ہے, لیکن یہ یوگا جو ہے وہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے. آج ہم ناواقفیت میں بھی ان کی یہ لوگ یہ نوراتری کے اندر ان کے یہاں جو گربے گائے جاتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی ایک مورتی کی پوجا کا ایک طریقہ ہے. چاروں طرف گھوم کے بیچ میں اس مورتی کو باقاعدہ رکھا جاتا ہے اور چاروں طرف جیسے طواف ہوتا ہے بیت اللہ کا, یہاں طواف ہو رہا ہے. ہمارے نوجوان جو ہے اپنی شہوتوں کی جو ہے غلبے میں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور اس میں خود حصہ لیتے ہیں, گویا اپنے ایمان کا ہم سودا کر رہے ہیں. یہ ساری حرکتیں ہر مسلمان کو واقف ہونا چاہیے. کون سی وہ حرکت ہے جو میرے ایمان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں ضرورت ہے, اہل علم کو بھی چاہیے کہ اپنے علاقے میں لوگوں کو ان چیزوں سے واقف کریں اور اس کی طرف متوجہ کریں. اور یہاں جب یہ مکتب کی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو میں یہاں کے اس بستی کے رہنے والے مسلمانوں کو تاکیداً کہوں گا کہ ابھی اللہ نے تم پر فضل کر دیا, اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس بستی کا ایک بچہ بھی ایسا بچنا نہیں چاہیے جو مکتب میں نہ جاتا ہو. صاحب کی باقاعدہ پابندی سے حاضری ہونی چاہیے. ماں باپ یوں سوچیں کہ ہم کو تو یہ بات یہ خوبی نہیں ملی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کے لیے جب انتظام کیا ہے تو اب ہم اپنے بچوں کو کیوں محروم رہے ہیں. ان کی کوشش یہی ہونی چاہیے, حاضری کا اہتمام ہر چیز کا. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو جو ہے حقیقی معنی میں اسلامی اور ایمانی آداب اخلاق اعمال سے آراستہ کرے. یہ ہم لوگوں کی دعا اور ہماری سب کی نسلوں کو. آج تو اچھے اچھے گھرانوں کے لیے ایمان کی حفاظت کے لالے پڑ گئے ہیں. اس لیے ضرورت ہے بھائی متوجہ ہو جاؤ, یہاں غفلت کی زندگی کام نہیں دینے والی ہے. انہوں نے تو بہت کچھ سازشیں تیار کر رکھی ہیں آئندہ کیا کرنا ہے اور مسلمانوں کو سے کس طرح نمٹنا ہے. پتہ نہیں لوگ کیا کیا بیان کرتے ہیں, اور اس لیے بھی میں تو بیان نہیں کرتا کہ ایسی چیزیں مزید مایوسی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن ایک مومن کو بہرحال جو ہے ایسی جو ہے مصائب سے اور ایسی آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے ہر نوع کی تیاری کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے کہ ہم اپنے اور اپنی نسلوں آنے والی نسلوں اور موجودہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں اور ان کی ایمانی اسلامی تربیت کی طرف خاص توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت پڑھی تھی شروع میں, اس کا ترجمہ ضرور کروں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا ہے. یہ آیت کا ترجمہ کروں اس سے پہلے حضرت یعقوب کون ہیں یہ بھی بتلا دوں. حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, ان کے والد کا نام ہے اسحاق، یہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل، یہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے 12 گھرانے خاندان ہیں، انہی کے اولاد ہیں، اور ان کے والد حضرت اسحاق یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے چچا حضرت اسماعیل وہ بھی اللہ کے پیغمبر، انہی حضرت یعقوب کے دادا حضرت ابراہیم وہ بھی خلیل الرحمن اللہ کے خلیل اور اولو العزم رسولوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم کے بعد دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کے یہ باپ انہی کے خاندان سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی جو اولاد تھی حضرت یعقوب کی 12 بیٹے، ان بیٹوں میں بھی ایک حضرت یوسف اللہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اللہ کے نبی، ان کا قصہ قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، سوال قائم کیا اللہ نے، کیا جس وقت حضرت یعقوب اللہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت آیا تم لوگ موجود تھے؟ ظاہر موجود نہیں تھے، اس کے اولین مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں، وہ بھی موجود نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں سال پہلے یہ قصہ پیش آیا، گویا اس کی طرف متوجہ کرنا کا ایک جو ہے ایک انوکھا انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، جیسے کہ آپ کے شہر میں کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور ساری دنیا اس کا چرچا کر رہی ہے، اور اتفاق کی بات کہ وہ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش آیا تھا، تو جب لوگ چرچا کر رہے ہیں اور آپ وہاں موجود ہیں تو آپ لوگوں سے پوچھیں گے ارے یہ واقعہ پیش آیا تم لوگ تھے؟ لوگوں میں ہم تو نہیں تھے، آپ کے میں تھا، بتاؤں کیا ہوا تھا؟ تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا کیا تم موجود تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تھا، کیا ہوا تھا بتلاؤں؟ اذ قال لبنیہ، جب کہ حضرت یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو جن میں ایک اللہ کے نبی ہیں ان کو بھی جمع کر کے کیا کیا، کیا کہا؟ آج اگر کسی کو اپنی موت کا علم ہو جائے، اندازہ ہو جائے، یا ڈاکٹروں نے اس کی طرف سے مایوسی کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ 2-4 دن کا مہمان ہے، لوگوں نے بھی اس کو بتا دیا، وہ کہے گا ارے وہ میرا بیٹا، وہ کینیڈا میں اس کو بھی بلاؤ، برطانیہ میں اس کو بھی بلاؤ، وہ سعودیہ میں اس کو بھی بلاؤ، وہ میری بیٹی بلائی جگہ، سب کو بلا کر کے کیا ان کے سامنے کیا کرے گا؟ کوئی ایمان کی دعوت دے گا؟ وہ نہیں، کہ دیکھنا ذرا جو ہے وہ بڑی محنت سے یہ ساری سرمایہ دولت میں نے جمع کی ہے، کہیں وہ برباد نہ ہو جائے، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دینا، کوئی بڑا دیندار ہوا تو آخر میں دو دبے جملوں میں یوں کہے گا نماز بھی پڑھتے رہیے، سمجھنا ہے کہ نہیں؟ یہ حال ہے آج ہمارا، لیکن اللہ نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ ہمیں نصیحت کرنا ہے، ہمیں عبرت دلانا ہے، اتنے بڑے نبی جن کے باپ نبی، چچا نبی، دادا نبی، ان کی اولاد نبی ہے، وہ اپنے موت کے وقت اپنے اولاد کو جمع کر کے کیا پوچھتے ہیں؟ ماتا بدون من بعدی، اے میرے بیٹوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری موت کا وقت ہے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ حالانکہ یہ تو وہ اولاد ہے جس کی پرورش، جس کا نشو نما کہاں ہوا؟ نبوت کے گھرانے میں، نبوت کے گھرانے میں جس کا نشو نما ہو اس کے متعلق کیا پوچھنا؟ جیسے کہتے ہیں بطخ کے بچے ہیں تو وہ تو پیدائشی طور پر تیرنا جانتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسے یہ انبیاء کی اولاد، کس کی عبادت کرنی اس کو کوئی بتایا جاتا؟ وہ تو جانتے ہیں، ان کے گھر کی چیز ہے، ساری دنیا کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں، پھر بھی حضرت یعقوب کو فکر ہے، تو یہی فکر ہے، اس لیے سوال کرتے ہیں کہ میرے دنیا سے کے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، بچے بھی اسی گھرانے کے پلے ہوئے تھے، وہی جواب دیا جو ان کو دینا چاہیے، کیا کہا؟ کہ ابا جان آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم عبادت کریں گے، پوجا کریں گے، کس کی؟ تمہارے معبود کی، زندگی بھر تم نے جس کی عبادت کی اسی کی عبادت، وہ الہ آبائے کا، اور آپ ہی کی نہیں، آپ کے باپ دادا کا جو معبود ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے باپ دادے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان کا جو معبود ہے کون؟ الہ واحد، وہی ایک اللہ، اس کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے. جب یہ سنا تب ان کو اطمینان ہوا. آج کون ہے جو اپنی اولاد کی ایمان کی اس طرح فکر کرتا ہوں؟ یہ واقعہ تو سینکڑوں سال پہلے پیش آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نازل کیا اس لیے کہ پوری امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان دنیا سے جا رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بعد یہ کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کائی کی تجارت کریں گے، بلکہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے بعد وہ کس کی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو یہ فکر عطا فرمائے. راجیو گاندھی کے زمانے میں ایک مرتبہ یو پی کی حکومت نے سرکلر جاری کیا تھا کہ اسکول میں آنے والے بچوں کو سرسوتی دیوی کی وندنا کرائی جائے. حضرت مانا علی میاں صاحب نور اللہ مرتدہ حیات تھے، انہوں نے جا کر راجیو گاندھی سے ملاقات کی اور کہا کہ کیا میں اپنی قوم کو کہہ دوں کہ اپنی اولاد کو اسکولوں سے ہٹا دیں؟ اور اس موقع پر یہ آیت حضرت نے جو ہے باقاعدہ بڑے حروف سے لکھوا کر اس کا ترجمہ اردو، انگریزی، ہندی میں عام کیا تھا. میرے بعد اس کا انہوں نے لگایا میرے بعد. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آج ہمیں بھی اپنے اولاد کو یہ بتلانا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تم کو کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.